الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة في آية درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا، اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
بیان یا آواز کی اجرت جائز ہے یا نہیں؟
امام اہل سنت عظیم البرکات مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اصل مذہب کے فتاوی بھی نقل کیا جس میں آواز کی اجرت کو حرام قرار دیا، مگر بعض جگہ پھر وہ متاخرین کے اقوال بھی نقل کیے. تو جس طرح تعلیم قرآن و تفسیر، تعلیم حدیث، فقہ، امامت اور اذان میں ضرورت زمانہ کے سبب اجرت جائز ہے، اسی طرح علماء متاخرین نے آواز پر بھی اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. چنانچہ فتویٰ رضویہ شریف جلد 8، یہ قدیم جلد کا 8، صفحہ 181 پر ارشاد فرماتے ہیں، واز اور قرآن خانی کی اجرت کے متعلق فرماتے ہیں، جائز ہے اگر نہ مشروط ہو نہ معروف، ورنہ وائز کے لیے علل اختلاف جائز اور قرآن خانی پر بال اتفاق ممنوع. تو اس فتوے سے ظاہر ہوا کہ اگر وائز کو طے کیے بغیر اجرت دی جائے، وائز اور واز میں فرق ہے. وائز اس کو کہتے ہیں جو واز کہے، تو اگر وائز کو طے کیے بغیر اجرت دی گئی اور وہاں اجرت دینا معروف بھی نہ ہو، تب بھی وائز کے لیے جائز ہے. اور اگر اجرت طے کر دی گئی تھی یا طے تو نہ کی گئی تھی مگر وہاں معروف ہے کہ وائز کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو بھی بعض مسائق کے نزدیک جائز ہے. اسی صفحے کے 3 صفحات بعد ذرا اور واضح انداز میں فرمایا کہ اگر وائز اپنے واز پر اجرت لے تو منع نہیں کیا جائے گا. چنانچہ فرماتے ہیں، اصل حکم یہ ہے کہ واز پر اجرت لینا حرام ہے. در مختار میں اسے یہود و نصارہ کی ضلالتوں یعنی گمراہیوں سے شمار کیا، مگر آگے چل کر یہ بھی بیان کیا یعنی فتح عالمگیری وغیرہ میں ہے کہ کتنی احکام زمانے کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
یہ ارشاد فرمائیے، اجتماع ذکر و نعت میں کھانا یا کھچڑا وغیرہ کھلانے کی کشش رکھنا کیسا؟
دینی اجتماعات میں لنگر و شیرینی تقسیم کیے جانے کا طریقہ قدیم ہی سے مسلمانوں میں رائج ہے، بلکہ یہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت باعظمت ہے. چنانچہ جب رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاندان بنی ہاشم کو پہلی بار اجتماعی طور پر دعوت اسلام کے لیے بلوایا تو ان کی دودھ اور گوشت سے ضیافت فرمائی. چنانچہ اگر نیت یہ ہو کہ لوگ اس بانے دین کی بات سننے کو آئیں گے تو حرج نہیں، یہ نہ تو رشوت ہے اور نہ ہی طاعت پر اجرت. رشوت تو اس لیے نہیں کہ اس پر رشوت کی تعریف صادق نہیں آتی. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے رشوت ہے، یوں ہی اپنا کام بنانے کے لیے حکیم کو دیا جائے وہ بھی رشوت، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم کے لیے دیا جائے، دینے والے کے حق میں رشوت نہیں یہ دے سکتا ہے، لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت، اور اسے لینا اسے لینا حرام ہے. دینی اجتماع کے کھانے سے نہ تو پرایا حق دبانا مقصود ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنا ذاتی کام بنانا، اور نہ ہی دفع ظلم. اور طاقت پر اجرت اس لیے نہیں کہ دینی اجتماعات میں کھانا کھلانا اتنا معروف نہیں ہے کہ نہ کھلایا جائے تو لوگ اعتراض کریں یا برا محسوس کریں اور اس کا مطالبہ کریں، بلکہ یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ترجمہ کنزلی میں اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ.
یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ ایک ناخواں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟
ناخواں ایسا ہو کہ خود رو رہا ہو کوئی نہ رو رہا ہو, کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب روتے ہیں ناخواں نہیں ہوتا ہے. عوام زیارتیں کر رہی ہوتی ہے, ناخواں اپنے آپ کو پوچھے کہ اس کو بھی زیارتیں ہوتی ہی نہیں ہوتی. اس کا تو اپنے کو کسی کا بولنا نہیں چاہیے کہ ناخواں وہ نہیں ہوتی, لیکن جو دیوانے آ کے بتاتے ایسا کبھی ناخواں کوئی آ کر نہیں بتاتا مجھے, تو مجھے بھی زیارت ہوئی تھی اور ناخ پڑھتے پڑھتے ہوئی تھی. ہاں وہ بولتا ہے مجھے سنتے سنتے ہوئی تھی, لیکن اس کو پڑھتے پڑھتے کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ علم. عوام کو رقت تاری تاری ہے, یہ تڑپتے ہیں پھڑکتے ہیں. ناخواں نے تو لگام سنبھال کے رکھی ہے, جتنا وہ تڑپتے ہیں اس کی آواز اونچی ہوتی چلی جاتی ہے. ذرا رونے کی آواز آتی ہے تو وہ پھر ناخواں کو لطف آ جاتا ہے. یہ بھی ایک چھپا ہوا چور ہے دل کا. ناخواں ہو یا مبلغ ہو, مقرر ہو, واعظ ہو, اگر کوئی اس کی آواز پر رقت میں آئے گا یا جوش میں آئے گا یا روئے گا, اس کو بڑا سرور آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میری محنت وصول ہو گئی. پھر شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری آواز میں بڑا سوز ہے کہ لوگ پڑھتے, تو پھر یہ اپنی آواز کو مزید بناتا ہے, بہت جوش میں لاتا ہے اور اشعار پڑھتا ہے اور طرح طرح کے اشعار ذہن بنا کر وہ نکالتا ہے. اور پھر یہ چاہتا بھی ہے کہ میں ہی پڑھوں, کوئی نہ پڑھے. یہ صفت بہت مذموم ہے, شیطان کا بہت بڑا اور بلا وار کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو رلاؤں, اور اس سے اس کو آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. عام طور پہ اس کو اپنی خوبیاں نظر آتی کہ میں رلا رہا ہوں, میں تڑپا رہا ہوں, میری آواز میں اتنی جان, اور پھر اسی طرح کے الفاظ نکالتا تاکہ زیادہ لوگ روئیں. یہی دعا میں بھی ہوتا ہے کہ دعا کرانے والا پھر مریض جوش میں آتا ہے رونے کی آوازیں سن کر, اور ویسے الفاظ بلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ زیادہ تڑپیں. تو جو تڑپتا ہے اس کا تو کام ہو رہا ہے, لیکن یہ تڑپانے والا بیچارہ لٹک جاتا ہے کیونکہ اس میں اخلاص نہیں رہتا. بہت مشکل ہے. جو اچھی آواز کا مطالبہ کرتے ہیں, جب بہترین مبلغ بننا چاہتا ہوں میں, اب بہترین مسافر بن جائے قافلوں میں, بہترین مبلغ بننا اور یہ ہزاروں کے اجتماعات میں بیان کرنے کی جو خواہش ہے نا, صحیح بولتا ہوں نہیں ٹھیک, نہ بہت خطرناک, بہت خطرناک. لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ شیطان کے وار سے بچ نہیں پاتے, اخلاص نہیں رہتا. بیان بھی اچھا کریں گے تو کوئی نہ کوئی ہماری تعریف کرے گا, ہم بھول جائیں گے. بلکہ جو اچھا بیان کرتا ہے وہ اس کے ذہن میں یہ خبط بیٹھ جاتا ہے کہ دو چار میری تعریف کرے. جب کوئی تعریف نہیں کرتا اس کو رنج کی کیفیت ہوتی ہے, یار اس بار لگتا ہے میرا بیان جمع نہیں تھا, یار ایک نے بھی نہیں بولا کہ تیرا بیان اچھا تھا. یہ مضمون صفات ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. میرا مدنی مشورہ احیاء العلوم کا مطالعہ آپ سب کیجیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سب کے سب اخلاص اور ریاکاری, ہر ناخوان کو چاہیے اخلاص اور ریاکاری کا یہ ابواب پڑھنے, انشاءاللہ آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. آپ سر پکڑ لیں گے کہ آج تک ہم کیا کر رہے ہیں اور لی جلا رہے ہیں. تو میں جو یہ ناخوانوں کو عرض کر رہا ہوں, شیطان آپ کو وسوسے ڈالے گا کہ جلی کٹی سنا رہا ہے. میں خدا کی قسم اپنی اور آپ کی آخرت کی بہتری چاہتا ہوں. عام مبلغ سے ناخوان ہوتا ہے اس سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. مثلا دعوت اسلامی کے ناخوانوں کو بھی آپ لے لیں, کئی شورا کے اراکین میں سے کہ جن کو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں, بالکل نہیں جانتے. اور ناخوان کوئی ایسا نہیں ہوا جس کو آپ لوگ نہیں جانتے, اتنی شہرت. اچھا پھر میں نے دیکھا ان کے قوم ہاتھ چومتی ہے, یہ بھی بےچارے پتا نہیں منع کرتے نہیں کرتے. ان کے عقیدت مندوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ تو یہ بیان کریں گے اور عام مبلغ بیان کرے گا بہت پڑتا ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں گے اور ایک عام مبلغ کام کرے گا بہت فرق پڑے گا. آپ درس دیں گے تو دو تین عیسائی بھائی بیٹھیں گے, یہ اگر فیضان سنت لے کر کہیں ایسی جگہ دری بچھا لے جہاں حقوق عامہ تلف نہ ہوتے ہوں اور درس دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دری پر بیٹھنے کی جگہ نہ ملے. کہ بھائی فلاں مشہور ناخوان سبحان اللہ آج وہ چوک درس دے گا, دھوم پڑے گی, یہ کام کرے. یا فلاں ناخوان پناہ مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے اس کا پتہ چل گیا تو اسلامی بھائی جو نہیں جانے والے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے جائیں گے کہ یار چلو ناطے بھی سنیں گے مدنی قافلے میں, انہیں تو بھائی مجھے تو اس ناخوان والے قافلے میں سفر کروا دو. یہ ناخوان سفر کریں گے تو قافلے ہمارے مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں گے. یہ بیان کریں گے تو اجتماعات الحمدللہ ابھر جائیں گے اسلامی بھائیوں سے. تو مجھے ناخوان وہ پسند ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگا رہتا ہو, سدائے مدینہ بھی لگاتا ہو, تہجد بھی پڑھتا ہو جو کہ بہت مشکل ہے. اس طرح ہم گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے آپس میں مشورے کرتے ہوئے ناخوانی کو ہم نے بولا گیا رات کے بجائے دن میں لایا جائے. رات کی ناطفانی ہم چاہتے ہیں قوم کو تہجد پڑھائے, اور ان کی فجر کے مسئلے ہو جاتے ہیں, دو دو تین تین بجا دیتے ہیں لوگ, اور عوام بےچارے تہجد تہجد فجر بھی قضا ہو جاتی ہوگی, گھر والے الگ بزن ہوتے ہوں گے, نوکری کے الگ مسائل ہوتے ہوں گے, دکان پہ دیر سے پہنچتے ہوں گے, والد صاحب بھی ناراض ہوتے ہوں گے, مسائل مسائل مسائل. تو اس لیے اتوار کو ناطفانی جو ہے وہ اتوار, یا جس دن بھی اتوار کو آسانی رہتی ہے, باقی جب بھی چھٹی ہو نہ ہو تو ناطفانی صبح 10 بجے کر لو, 11 بجے کر لو, زہر کے بعد کر لو, عصر میں کر لو, مغرب میں کر لو, عشاء کے بعد سب مل کے بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں جا کے بیٹھ جائے 40 منٹ کے لیے, 40 منٹ کا مدرسہ, اور 2 گھنٹے کے اندر اندر مدنی انعام جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر پہ چلے جائیں, تو سو جاؤ مدینے کی یادوں میں سو جاؤ. تو مجھے ایسا ناطفان پسند ہے کہ جو دن کو محفل اجتماع ذکر و نعت میں حاضری دے کر رات کو بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں حاضری دے, یا پڑھے یا پڑھا یا ویسے ہی جا کر انفرادی کوشش کرے. ناطفان انفرادی کوشش کرے گا تو اس کا زیادہ اثر ہوگا, اندر چوڑے کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, خود ہی اس کو گھیر دیں گے, ماڈرن جو عیسائی بھائی وہ بھی گھیر دیں گے. بڑا مزہ آئے گا انفرادی کوشش کرنے میں, اور قافلے تو یوں بھی تیار ہوں گے, یوں بھی تیار ہوں گے, یوں بھی تیار ہوں گے, دھوم پڑ جائے گی مدنی قافلوں میں اگر یہ کریں گے. تو بعض تو الحمدللہ کرتے بھی ہیں ناطفان اپنے کام, سب بھی کریں تو میری پسند کا ناطفان میں نے بتایا نا آپ کو, مخلص ہو, دعوت اسلامی کا مبلغ ہو, دعوت اسلامی کے معلم ہو, مدرس ہو, قرآن پاک پڑھے, انفرادی کوششیں کرے, مدنی انعامات کا ہر ماہ کارڈ پیش کرے, صدائے مدینہ بھی لگائے تو کیا بات ہے, سبحان اللہ. اجتماع بھی پورا شریک ہو مغرب سے لے کر اشراق اور چاش تک, تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنا دعوت اسلامی کے مدنی کام وہ زیادہ کرتا جائے گا وہ ناطفان اتنا میٹھا میٹھا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ رات کے قصے تک ناطفانی کرتے رہے, سرکار کی ہم فنا فانی کرتے رہے, اب رات کا قصہ گزر گیا, اگر سوتے ہیں تو فجر قضا ہونے کا بھی ڈر ہے, اگر کسی نے اول وقت میں فجر جماعت کی بغیر پڑھ لی اور سو گیا تو کیا یہ درست نہیں؟
جس پر جماعت حاصل کرنے کی قدرت جسے ہو اس پر واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے, اس کے لیے جلدی سونا ہوگا تاکہ نشاط بھی قائم رہے اور مسجد کی جماعت بھی پائے. یہ عذر نہیں ہے کہ ناطفانی کرتا رہا, ساری رات عبادت کرتا رہے اور فجر کی جماعت ترک کرتا رہے تو اس کی عبادت نہیں تھی, تو سونا ہو اگر فجر کی جماعت جاتی ہے تو. فجر کی جماعت واجب ہے, رات بھر نفلی عبادت اپنی جگہ پر نفلی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جو مبلغ اور ناطفان یہ ذہن رکھتا ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں تاکہ لوگوں میں مشہور ہوں گا تو لوگ مجھے جانیں گے پہچانیں گے اور اس طرح میں دین کا کام بہت اچھے انداز سے کر سکتا ہوں, تو ایسا ذہن رکھنا کیسا؟
شیطان کا وسوسہ ہے, مشہور ہی کام کرتا ہے, یہ تھوڑی کام کرتے کرتے آدمی خود مشہور ہو جاتا ہے, جو کام کرتا ہے مشہور ہو جاتا ہے, لیکن اس کو شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حب جاہ ہے, اور حدیث پاک میں یہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مومن کے اندر حب جاہ و مال نقصان پہنچاتے. تو مال کی محبت اور شہرت کی محبت, جاہ یہ شہرت عزت, اس کی محبت جو ہے یہ بہت ہی خطرناک, بہت ہی خطرناک, بہت ہی خطرناک. لوگ ایسے اپنی عزت کے لیے شہرت کے لیے بہت دولت بھی تو خرچ کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا نعت خوانی صرف نظم ہی کی صورت میں ہو سکتی ہے؟
نعت کے لفظی معنی جو ہے لغوی معنی وہ تو ہے سرکار کی تعریف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو ان معنوں کا تو نثر میں بھی نعت خوانی ہو سکتی ہے. نثر یہ کہ جو نظم نہ ہو, جیسے بیان ہے وہ نثر, میں اس وقت جو بول رہا ہوں یہ نثر, لیکن معروف معنی نعت کے یہی ہے کہ اشعار کے انداز میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح کھانے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
یہ ارشاد فرمائیے کہ نعت لکھنے میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے.
نعت ایک تو کتاب سے دیکھ کر لکھنا, وہ تو یہ کہ جس زبان کو وہ اچھی طرح جانتا ہے اس کو لکھے گا. دوسرا یہ کہ اگر وہ نعت کی شاعری, تو اس کا تو یہ کہ میرے کہنے سے کسی کو شاعری آ نہیں جائے. شاعری ایک جداگانہ فن ہے, ایک فطری طور پر آدمی کے اس طرف ذہن ہوتا ہے, کوالٹی ہوتی ہے اس کی, اور جس زبان میں وہ کلام لکھے اس کے الفاظ کا وافر ذخیرہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. پھر نعت شریف لکھنے کے لیے تو قرآن و حدیث پر گہری نظر ہو اور شاید بہت بڑا عالم ہو تو ہی نعت شریف لکھ سکتا ہے, ورنہ عام آدمی نعت شریف لکھے گا تو وہ بعض اوقات کفریات لکھ دیتے ہیں, وہ لکھنا آتی نہیں, کیونکہ اس میں ردیف قافیہ جوڑنا پڑتا نا, تو بے ادبی کے گستاخیوں کے الفاظ لکھ دیتے ہیں. اول تو نعت شریف لکھنے کا آپ ذہن نہ بنائیے, میرا مشورہ ہے. آپ کے یعنی ہمارے بزرگوں کا کلام الحمدللہ ہمارے پاس وافر مقدار میں, تفصیل مقدار وہی پڑھتے رہے جب بھی, میرا خیال ہماری زندگی تو پوری ہو جائے گی, یہ کلام شاید ہم نہیں پڑھ پائیں گے, اتنا کلام ہے. اور اگر کوئی بالفرض لکھتا بھی ہو تو فن شاعری جانتا ہو, اور پھر فن شاعری جاننے والے کسی بڑے عالم سے وہ چیک کروا لے. عام درس نظامی جاننے والا ضروری نہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکے اس معاملے میں, فن شاعری جاننا بھی اس کا ضروری ہے. اور غیر عالم کے کلام بھی آج کل بہت پڑھے جاتے ہیں, بعض کلام بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن کوئی کوئی شعر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ماتھا ٹھنکتا ہے. بے ادبی کے الفاظ بارہا ہوتے ہیں, تو بارہا یہ بھی دیکھا ہے کہ کفریات نعتیہ اشعار, وہ نعت گا رہی ہو تو بہرحال کہنے کو وہ نعتیہ اشعار ہوتے ہیں, اس میں بعضوں میں کفریا الفاظ ہوتے ہیں, کفریا معنی نکلتے ہیں, وہ گندے گندے الفاظ لکھتے ہیں. ایک ناخوان کا شعر, قلب میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو ہوا, آپ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی. یہ شعر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اس میں قلب میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو ہوا, آپ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی, یہ وہی بیان کر سکتا ہے اس کے معنی کیا. کیا وہ نماز جو معروف اس کا نماز جو شروع سے چلا آ رہا ہے طریقہ نماز کا, کہ اس طرح وضو کرنا ہے, اس طرح رکوع اور سجود کرنے, قیام کرنے, قراءت کرنی ہے, کیا یہ سب رہ گئے؟ اور آپ نعت پڑھی میں آپ کا دل تڑپا, آنکھوں سے آنسو بہے, تو وضو ہو گیا, سرکار کی یاد آ گئی, تو نماز ہو گئی, اب نماز کی ضرورت نہ رہی. اب یہ معنی وہی سمجھائیں گے اس کے. ایسے اگر سوچنے جائیں نا تو بعض اوقات کئی اشعار ہوتے ہیں کہ جو آدمی کو کنفیوز کرتے ہیں, جو حساس ذہن کا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, اس طرح کے کئی بزرگوں نے کلام لکھے, انہیں کے کلام پڑھے آدمی اور جھومتا رہے پلے پڑھے یا نہ پڑھے, ان شاء اللہ اسی میں عافیت ہوگی. اگر شاعری کے آپ پیچھے مت بھاگنا.
الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی بے شمار کلام لکھے ہیں, تو انہیں بھی حاصل کریں تو وہ بھی پڑھیں. الحمدللہ کئی کلام ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر پڑھنے والے اور سننے والوں کی قسمتوں تقدیروں میں انقلاب آ گیا. الحمدللہ.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
کسی اسلامی بھائی کا ناخواں کو کسی بڑے کے ہاں محفل میں دیکھ کر یہ کہنا یہاں پہنچے ہوئے ہو, یا کسی اسلام بھائی کا ناخواں سے یوں کہنا رسالہ پڑھ لیا رسالہ پڑھ لیا, یہ کہنا کیسا؟
اگر بے تکلفی ہے اور وہ بغیر کسی بدگمانی کے خوش طبعی کے طور پہ بولتا ہے اور آپس میں یہی انداز گفتگو ہے, جب تو درگزر سے کام لیا جائے, اور اگر بدگمانی کرتا ہے تو حرام ہے کہ یہ مالدار کے ہیں اس لیے پہنچا ہے کہ پیسے ملیں گے. اب جب دیکھا وہ بھی تو پہنچا ہوا, جبھی تو بول رہا ہے یہاں پہنچے ہوئے ہو. جب رسالہ پڑھ لیا ہے کہنا تو اس میں کیا رہے, رسالہ سب کو پڑھانا ہے نا. البتہ دل آزاری ہوتی ہے ایسا کہنے سے, یعنی کہ اتنے تعلقات نہیں ہیں پھر بھی وہ طنز کر رہا ہے, تو دل آزار انداز نہ ہو, کہ اگر ایسا ہی انداز ہے اور دل آزاری ہوگی اس کی تو گناہ کبیرہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. لہذا یہ نہ کہے کہ مالدار کے یہاں پہنچے ہوئے ہو یا پہنچے ہوئے ہو، رسالہ پڑھ لیا، وہ پیسے لے رہا ہے تو اس کو چھیڑے نہیں، اس طرح اس سے اصلاح کرنے کے اصلاح ہونے کی وجہ اس کو ضد پیدا ہو جائے، بلکہ اگر وہ واقعی غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو کبھی نرمی سے پیار سے ترکیب میں لے کر اس کو وہ رسالے کا وہ دکھا دے صفحہ نمبر، اس طرح کوئی ایسی احسن طریقے سے اس کی اصلاح کرے، پھر بھی نہیں مانتا اس کے حال میں چھوڑ دے، طنز وغیرہ کر کے اس کا دل نہ دکھائے کہ آپ محتسب نہیں ہیں کہ آپ اس کو مار کے منائیں، جو لیتا ہے اب یار وہ لیتا رہے اور کیا کر سکتا ہے، تو کہیں لیں گے کچھ نہ کچھ راستہ نکال ہی لیں گے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب،
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس شعر کا کیا مطلب ہے؟
شاید اس کے معنی تو یہی ہے کہ خدمت کرنے والے فرشتے جو ہیں وہ بروز محشر مجھ سے کہیں کہ اے رضا صلاۃ و سلام پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو. ضمناً بتا دوں کہ اس کلام میں بعض ایسی غلطیاں جاری ہیں شروع سے آ رہی ہیں، بس تو وہ بیڑ چال دوسرے بھی غلط پڑھتے ہوں. ایک تو یاد ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. دل افروز ساعت نہیں ہے بلکہ اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. دل افروز پر سکتہ کریں گے پھر ساعت، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور بھی اس طرح کے کہیں کہیں زیر زبر کی غلطیاں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.